حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک دفعہ اپنی تمام حاجات کی روائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے، عنوان آپ کی خدمت میں لکھا بھی جا چکا، عرض بھی کیا جا چکا کہ عاشورہ اور انتظار کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کریں گے۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے پروردگار انسان کو ایک نظام کی جانب متوجہ کر رہا ہے، اس نظام میں کس طرح سے عاشورہ اور منتظرین کے جو رہبر ہیں ان کا آپس میں ایک تعلق موجود ہے، اس قدر تعلق دقیق ہے کہ کل آپ کی خدمت میں لگ بھگ 10 کے قریب جو آپس میں نقطۂ اشتراک تھے ان کو بیان کیا کہ دونوں کی رہبری خداوند عالم نے معصوم کو عطا کی، دونوں کی تحریک کا آغاز بیت اللہ سے ہے، دونوں کی تحریک بیت اللہ سے شروع ہو کر سفر کوفہ کی طرف ہے، دونوں کی تحریک میں ایک دین، ایک مکتب، ایک ہدف، اس طرح سے متعدد اور نقطۂ اشتراک کے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ آج اپنی اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر انسان تاریخ بشریت کا مطالعہ کرے تو اس میں بہت سارے ایسے نکات دیکھتا ہے، بہت سارے ایسے پوائنٹس دیکھتا ہے کہ جو نقطۂ عطف ہیں، جو کہ کسی ایک انفرادی زندگی یا کسی بھی ایک اجتماعی زندگی کے اندر تحول بپا کرنے کے لیے ایک ایسے نقطے پر انسان پہنچا ہے کہ جہاں پر خود کو تبدیل کر بیٹھا۔ بہت سارے ایسے انسان کہ جو تاریخ میں گزرے، ایک ایسا مقام ان کی زندگی میں آیا کہ جو ان کو متحول کر گیا، جو ان کو تبدیل کر گیا۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ کوئی ایسا انسان جس کی آپ مثال دیں، تو قرآن متعدد انسانوں کی مثالیں دیتا ہے۔ ان متعدد انسانوں میں سے بہت سارے انسان جو انبیاء ہیں، کہ اگر ان کی زندگی میں وہ نقطۂ عطف نہ آیا ہوتا تو بہت ساروں کی زندگیاں تبدیل نہ ہوئی ہوتیں۔ خداوند عالم سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ نقل کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے ہوئے پروردگار قرآن میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ حضرت یوسف نے اپنے بابا سے کہا کہ اے بابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شمس اور قمر، سورج اور چاند جھکے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 11 ستارے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ میری جانب سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری جانب سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر سجدہ دیکھا جائے تو سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، غیر خدا کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ جب انسان کعبہ کی جانب بھی سجدہ کرتا ہے تو وہ کعبہ صرف جہت ہے، سجدہ خدا کے لیے ہے۔ وہ سجدہ شکر ہو تب بھی خدا کے لیے ہے، وہ سجدہ تعبدی ہو تب بھی خدا کے لیے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ نقطۂ عطف تھا، اگر یہ وہ خواب نہ دیکھتے، توجہ سے سنیے گا، اگر وہ یہ خواب نہ دیکھتے تو یقیناً ان کی زندگی متحول نہ ہوتی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب نہ دیکھتے، ان کے بھائی ان سے حسد نہ کرتے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب نہ دیکھتے تو ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھ کر ان کو چراگاہ نہ لے جاتے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب نہ دیکھتے تو ان کو کنویں میں نہ پھینک دیا جاتا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام امور سے مربوط نہ ہوتے تو ان کی زندگی اتنی متحول نہ ہوتی کہ ان کو ان کے بابا سے دور کر دیا جاتا، اس شفقت سے دور کر دیا جاتا۔ یہ نقطۂ عطف قرار پایا کہ ایک انسان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ وہ انسان کے جو اپنے بابا کا محبوب ہے، وہ انسان کے جس کے بابا اس سے شدید محبت کرتے ہیں، اس حسد اس کینے کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اچھا، اس نقطۂ عطف میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کی زندگی ایسے تبدیل ہو کہ جس میں اس کو نقصان ہو۔ پروردگار سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، قریب ہے کہ بعض چیزوں کو جس کو تم برا سمجھتے ہو پروردگار اسی میں تمہارے لیے خیر رکھ دے۔ وعسى ان تحبوا شیئا، اور قریب ہے، نزدیک ہے کہ کسی شے سے تم محبت کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے شر بن جائے۔ واللہ یعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور آپ لوگ نہیں جانتے۔ ایک نقطۂ عطف ہے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں نہ گرتے، ان کی زندگی تحول نہ ہوتی، ان کی زندگی تبدیل نہ ہوتی، ان کو وہ جو باہر سے آنے والا مصر جانے والا کاروان تھا وہ نہ خریدتا، مصر جانے والا کاروان نہ خریدتا، وہ جا کر وہاں پر نہ بکتے، وہ اگر وہاں نہ بکتے تو کس طرح سے عزیز مصر کے گھر آتے؟ اگر عزیز مصر کے گھر نہ آتے تو کس طرح سے سارا قصہ زلیخہ ہوتا؟ اگر قصہ زلیخہ نہ ہوتا تو کس طرح سے حضرت یوسف سجن میں جاتے، زندان میں جاتے؟ اگر حضرت یوسف زندان میں نہ جاتے تو کس طرح سے ان کو مددگار ملتے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی، کس طرح سے ان کو وہ سارے مددگار ملتے؟ اگر ان کو وہ سارے مددگار نہ ملتے تو عزیز مصر بننے کے بعد مصر کو تبدیل کیسے کرتے؟ بھائی کس طرح سے تبدیل کرتے؟ یہ نقطۂ عطف ہے۔ ہر ایک کی زندگی کے اندر ایک ایسا نقطہ موجود ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرتا ہے ایک ایسے نقطے کی جانب، ایک ایسے پوائنٹ کی جانب کہ جس کے اندر خداوند عالم نے خیر رکھی ہے، کہ جس کے اندر پروردگار نے خیر رکھی ہے۔ غیبت کبریٰ، توجہ سے سنیے گا، غیبت کبریٰ علی ظاہر انسان کے لیے شر بن گئی۔ غیبت کبریٰ علی ظاہر انسان کے لیے ایک ایسا امتحان بن گئی کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے امام سے مل نہیں سکتا۔ غیبت کبریٰ انسان کے لیے ایک ایسا مورد بن گیا کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈائریکٹلی اپنے امام سے رابطہ نہیں کر سکتا، سوال نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن کبھی انسان نے یہ تصور کیا ہے کہ غیبت کبریٰ انسان کے لیے کتنی بڑی خیر بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا سوچنے کا کہ سوچ لو تاکہ یہ نقطۂ عطف تمہاری زندگی میں آئے اور تم اپنے امام کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر آج ہی کے زمانے میں کربلا ہوتی اور امام پکار رہے ہوتے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے مال سے محبت ہے نہ جا پاتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے نفس سے محبت ہے وہ امام کی مدد کے لیے نہ جا پاتے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں ہیں کہ جس کے اندر نقطۂ عطف موجود ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں امیر المومنین کے ایک باوفا صحابی مالک اشتر کی. حضرت مالک اشتر کے بارے میں امیر المومنین یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مالک میرے ساتھ ایسے ہی تھے کہ جس طرح سے میں رسول خدا کے ساتھ تھا, اس قدر قرب آپس میں. لیکن اگر دیکھا جائے تو حضرت مالک اشتر وہ صحابی ہیں, جملے کی طرف غور کریے گا, حضرت مالک اشتر وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک ایسے صحابی ہیں حضرت ویسے کرنی کی طرح کہ جنہوں نے رسول خدا کو کبھی نہیں دیکھا. ہجرت سے 30 سال پہلے یمن کے اندر ایک مزحج قبیلہ ہے یا نخعی قبیلہ ہے, اس کے اندر یہ متولد ہوتے ہیں. ہجرت سے 30 سال پہلے 10 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا یمن بھیجتے ہیں تبلیغ کی غرض سے. 10 ہجری جب امیر المومنین یمن تشریف لے گئے, وہاں پر یہ مزحج قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے. علی الظاہر دیکھا جائے تو حضرت مالک اشتر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ لگ بھگ 40 سال. مالک اشتر کہ جس کے بارے میں امیر المومنین فرمائے کہ اگر یہ پہاڑ ہوتا تو اس کائنات کا سب سے بلند پہاڑ ہوتا. مالک اشتر کے جس کے بارے میں امیر المومنین فرمائے کہ اگر مالک اشتر پتھر ہوتے تو سب سے سخت ترین پتھر ہوتے. اگر مالک اشتر پرواز کرتے پرندے ہوتے تو ان کی پرواز اس کائنات کی سب سے بلند ترین پرواز ہوتی. اللہ ظاہر دیکھا جائے تو کب 40 سال کی عمر میں مشرف بے اسلام ہوئے, رسول خدا کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن جب بھی رسول خدا کی محفل میں 10 ہجری کے بعد سے ان کا ذکر آیا ہے, رسول خدا نے کہا اِنَّهُ لَمُؤْمِنُونَ حَقًّا کہ وہ بے شک ایک بہترین مومن ہے. کیسا ایک عجیب یہ تحول کہاں پر آیا کہ جہاں پر وہ امیر المومنین کی طرف آ گئے. حضرت مالک اشتر 40 سال کی عمر میں مشرف بے اسلام ہوئے, 10 ہجری کے اندر مشرف بے اسلام ہوئے. اب بات آ ہی گئی تو اشتر ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ ابو مسیکا کی رہبری میں یمن میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے, رسول خدا نے حکم دیا ان سے جنگ کا. ابو مسیکا سے جب مالک اشتر نے جنگ کی تو اس جنگ میں ان کی آنکھ زخمی ہو گئی, جس کی وجہ سے ان کو اشتر کہا جاتا ہے. ایک دوسری وجہ, دوسری روایت جو بیان کی وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں, جنگ یرموک وہ ہے کہ جو اردن اور فلسطین کے بارڈر پر 13 سے 14 ہجری میں لڑی گئی, یعنی پہلے خلیفہ کے دور میں جنگ یرموک لڑی گئی فلسطین کے بارڈر پہ رومیوں کے ساتھ. حضرت مالک اشتر اس جنگ میں شریک تھے کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر ان کی آنکھ میں زخم آیا کہ جس کی وجہ سے ان کو اشتر کہا جانے لگا. یہاں تک حضرت مالک اشتر جنگ لڑ رہے ہیں لیکن امیر المومنین سے واقف نہیں ہیں, امیر المومنین کو جانتے نہیں ہیں. اس کے بعد 16 ہجری میں جب دوسرے خلیفہ کے دور میں جنگ قادسیہ ہوئی کہ جو فارس کے ساتھ لڑی گئی, سعد ابن ابی وقاص کو جنگ قادسیہ لڑنے کے لیے دوسرے خلیفہ نے فارس کے بارڈر پر بھیجا. وہاں پر جب سعد ابن ابی وقاص اپنی جنگ ہارتے ہوئے دیکھ رہا تو پیچھے کمک کا مطالبہ کیا. دوسرے خلیفہ نے جس کو بہترین سمجھا وہ مالک اشتر تھے. حضرت مالک اشتر کو دوسرے خلیفہ نے سعد ابن ابی وقاص کی مدد کے لیے جنگ قادسیہ میں بھیجا. جب حضرت مالک اشتر سعد ابن ابی وقاص کی مدد کے لیے جنگ قادسیہ پہنچے تو جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا. حضرت مالک اشتر کے وجود کی وجہ سے وہ جنگ جیت لی گئی. اس کے بعد وہ واپس یمن نہیں گئے, ادھر ہی کوفہ میں سیٹل ہو گئے, کوفہ میں ہی آ گئے. اور کوفہ کے بارے میں یہ کہ 17-18 ہجری کو جب جنگ قادسیہ مکمل ہو گئی تو 1 لاکھ کے قریب اسلامی لشکر ہے کہ جس کو واپس پلٹایا گیا, لیکن جگہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کہاں رکھا جائے. اس وقت ایک شہر آباد کیا گیا کہ جو پہلے سے ایک تاریخ بھی رکھتا ہے, اس شہر کو کوفہ کہا گیا. وہ شہر کوفہ ہے کہ جہاں پر تمام فوجوں کو اکٹھا کیا گیا, تمام جتنی بھی فوجیں تھیں جنگ قادسیہ کی ان سب کو اس شہر کوفہ کے اندر اکٹھا کر لیا گیا کہ آہستہ آہستہ یہ ایک شہر میں تبدیل ہو گیا. حضرت مالک اشتر وہاں پر آ کے رہنا شروع کر دیا. تیسرے خلیفہ کے دور میں جب عقربہ پروری اور بے عدالتی شدید ہو گئی یہاں پر نقطۂ عطف ہے حضرت مالک اشتر کا. حضرت مالک اشتر وہ ذات کے جو عدالت سے محبت کرتی ہے. حضرت مالک اشتر وہ ذات کے جو عدل کے ساتھ اس دنیا میں رہنا پسند کرتی ہے. جب اس بے عدالتی کو دیکھا کہ تیسرے خلیفہ نے اپنے ماں سے جو بھائی ہے ولید ابن عقبہ اس کو کوفہ کا والی بنایا اور وہ شراب خور وہاں پر وہ صبح کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھائے, کوئی کہے کہ بھائی تم نے دو رکعت پڑھائی, دو رکعت نہیں پڑھائی چار رکعت پڑھا دی, تو آگے سے اسی نشے میں کہے اگر کم ہے تو اور پڑھا دوں. یعنی ایسے افراد کی جب بے عدالتی وہاں پر شروع ہوئی حضرت مالک اشتر نے وہاں پر قیام کیا. نقطۂ عطف ہے جب اس کائنات کی طرف حضرت مالک اشتر نے نگاہ کی, نگاہ کرنے کے بعد ایک عادل انسان نظر آیا اور اسی کی پیروی کرنے لگے. اس کائنات کے اندر ایک ایسا شخص نظر آیا کہ جو عدالت سے ہٹتا نہیں ہے, چاہے ان کا بھائی ان کے قریب آ کر بیت المال سے پیسے کا مطالبہ کرے, وہ ایسا عادل شخص ہے کہ اپنے بھائی کے قریب اس سیخ کو کیا اور کہا کہ اگر تم اس حرارت سے ڈرتے ہو تو سوچو آخرت کی حرارت کیا ہوگی. اس قدر عادل انسان, یہاں پر عشق کا آغاز ہوا. یہ نقطۂ عطف ہے حضرت مالک اشتر اور امیر المومنین کا. اس کے بعد اس طرح کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہر جنگ میں امیر المومنین کے ساتھ, جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ, جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ, اطاعت اپنی انتہا کو پہنچی کہ جب اشعث ابن قیس نے امیر المومنین کے خلاف صفین میں لیلۃ الحریر کے بعد بغاوت کی. لیلۃ الحریر جنگ صفین میں وہ رات ہے کہ جس ایک رات میں 70,000 افراد امیر شام اور امیر المومنین کے جو لشکر ہے اس میں قتل ہوئے. 70,000 ایک رات میں, 18 مہینے یہ جنگ چلی. اس قدر شدید جب قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا تو اشعث ابن قیس نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا اور وہاں پر امیر المومنین سے کہا کہ آپ یا تو مالک اشتر کو واپس بلائیے نہیں تو ہم آپ کو قتل کریں گے. وہاں پر خوارج کی بنیاد رکھی. وہ نقطۂ عطف, عدالت سے محبت امیر المومنین کے اس قدر قریب لے آیا کہ جب امیر المومنین نے اپنا قاصد مالک اشتر کی طرف بلا بھیجا اور کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو علی کو قتل کر دیا جائے گا, اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیں. حضرت مالک اشتر نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کیوں ایسا کہہ رہے, مولا کیا آیا مقابلہ نہیں کر سکتے, اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور وہیں سے واپس پلٹے. جب واپس پلٹے ہیں تو روایات کہتی ہیں کہ راستے میں ایک شخص نے ان کے تیر مارا ہے. اب جب کہہ دیا نا امیر المومنین نے کہ تلوار نیام میں ہے, جس نے تیر مارا اس کا بھی تعاقب نہیں کیا. امیر المومنین کے پاس اسی شکل میں آئے ہیں, اسی صورت میں آئے ہیں. خیمہ امیر المومنین میں داخل ہوئے یہ سوال نہیں کیا کہ مولا میں باطل کے بہت قریب تھا, مولا اگر آپ یہ نہ بلا بھیجتے, مجھے نہ بلاتے تو میں یقیناً باطل کو آج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا, میں ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا, کوئی سوال نہیں کیا. ایک ایسا نقطۂ عطف زندگی میں آیا. امیر المومنین نے ان کو پاس بلایا اور ان کے بازو سے تیر نکالنا شروع کیا. علماء کہتے ہیں کہ مالک اشتر اگر اس وقت باطل کو مٹا دیتے تو باطل کے ساتھ اطاعت بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی. کہتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حضرت مالک اشتر کو وہ سرور ملنا تھا یا پھر امیر المومنین کے ہاتھ سے اپنے بازو کا تیر نکلوا کر. کیسا نقطۂ عطف ہے, کس طرح سے ایک انسان کے اندر تبدیلی آئی. میری زندگی میں کتنے مقامات پر یہ نقطۂ عطف ممکن ہے موجود ہو لیکن میں اس جانب متوجہ نہ ہوں. عاشورہ اور انتظار کا بھی ایک نقطۂ عطف ہے عزیزو. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک نقطۂ عطف عاشورہ اور انتظار کا بھی ہے. ایک ایسی ہی تبدیلی عاشورہ اور انتظار میں بھی آئی ہے. ایک ایسا ہی نقطہ کہ جہاں پر سب کچھ تبدیل ہو گیا، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ، امام حسین نے فرمایا کہ اس یزید نے، اس خبیث نے، اس ملعون نے مجھے دو چیزوں کے درمیان رکھ دیا ہے، یا تو میں ذلت کو قبول کر لوں یا تو میں موت کو قبول کر کے ہمیشہ کے لیے سعادت کو حاصل کر لوں. بین اثنتین، دو چیزوں میں، بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ، اور میرے سے ذلت کوسوں دور ہے. یہی نقطۂ عطف ہے کربلا کا، یہی نقطۂ عطف ہے انتظار کا. امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے ذلت سے دور ہو جائے. امام علی مقام سید الشہداء چاہتے ہیں کہ انسان ذلت میں نہ رہے. انی لا ار الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زندگی ظالموں کے ساتھ آر اور ننگ دیکھتا ہوں اور موت کو سعادت سمجھتا ہوں، میرے لیے موت سعادت ہے. امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے اصحاب ہیں ان کو ذلت اور رسوائی سے دور کر دیا جائے، ان کو عزت کے قریب کر دیا جائے، ان کو عزیز بنا دیا جائے، ان کو عزت دار بنا دیا جائے. عزاداروں کو عزت دار بنانے والی ذات کو حسین کہتے ہیں، اور اسی عزاداری کو عزت کے ساتھ باقی رکھنے والی ذات کو زمانے کا امام کہتے ہیں. وہ امام زمانہ ہے کہ جو اس عزادار کو اسی عزت پر باقی رکھنا چاہتا ہے، ذلت سے دور رکھنا چاہتا ہے. ذلت کا مقابل عزت ہے نا. جب ہم لوگ کہیں گے کہ ذلت ہم سے دور ہے یعنی انسان عزیز ہے، یعنی عزت دار ہے، ہم جب عزت کی تعریف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ درود پڑے محمد والے محمد پہ. ہم کیسے عزت کی تعریف کریں؟ میں کیسے اس عزت کی تعریف کروں کہ جس کو خداوند عالم نے حضرت مالک اشتر کی زندگی میں رکھا؟ میں کیسے اس عزت کی تعریف کروں کہ جس کو خداوند عالم نے سید الشہداء کے مددگاروں میں رکھا؟ میں کیسے اس عزت کی تعریف کروں کہ جس کو خداوند عالم نے ان 313 میں رکھا کہ جو زمانے کے امام کے منتظر ہیں اور جن کے الاجل کہنے سے زمانے کا امام تشریف لے آئے گا؟ میں کیسے اس عزت کی تعریف کروں؟ میں اگر اسی عزت کے مفہوم کو لے کر، توجہ سے سنیے گا، یہ مجالس ایسی مجالس ہیں کہ جہاں پر اگر ایک انسان بغیر ہدف کے آتا ہے نا تو ایک ہدف لے کر جاتا ہے. یہ عزاداری امام حسین انسان کو ہدف دار بناتی ہے، یہ عزاداری امام حسین انسان کو زندگی کا ایک مقصد، جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. مجھے جب عزت کی تعریف کرنی ہے تو ایک دفعہ میں عزت کی تعریف کروں گا کہ جب اس معاشرے کی طرف نگاہ کروں گا، میں دیکھوں گا معاشرہ عزت کی تعریف کیسے کرتا ہے. معاشرہ عزت دار اس کو کہتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس صحت زیادہ ہو، جس کے پاس اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہو، جس کے پاس منصب زیادہ ہو، جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، جس کے پاس فالوئنگ زیادہ ہو، جس کے فالوورز زیادہ ہو، معاشرہ ایسے انسان کو عزت دار کہتا ہے. معاشرہ جب بھی عزت دار کی تعریف کرتا ہے، جب بھی عزیز انسان کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم نے معاشرے کے اندر عزت دار ہونا ہے، اگر تم نے معاشرے کے اندر عزت کمانی ہے تو ضروری ہے تمہارے پاس ایک منصب ہو، ضروری ہے کہ تمہارے پاس ایک مال ہو، ضروری ہے کہ تمہارے پاس کوئی شے ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو، تب تم معاشرے کے اندر عزت دار ہو. لیکن جب ہم لوگ کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو حضرت جان کے پاس جو سب سے بڑا مال تھا وہ حب اہل بیت کا تھا. حضرت مالک اشتر کے پاس جو سب سے بڑا مال تھا وہ امیر المومنین سے محبت کا تھا. حضرت جان کے پاس جو سب سے بڑا منصب تھا وہ نصرت امام کا تھا. اللہ ظاہر دیکھا جائے تو حضرت جان ایک سیاہ پوست ہیں، ایک افریقی غلام ہیں، ساری زندگی حضرت ابو ذر کی غلامی میں رہے۔ حضرت ابو ذر کی غلامی کے بعد، یعنی جب ان کا انتقال ہو گیا ربضہ میں، تب امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں نے اس پوری دنیا میں آپ سے زیادہ شفیق مالک نہیں دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ احسان کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا آقا نہیں دیکھا۔ مولا میں چاہتا ہوں آپ کی غلامی میں آ جاؤں، کہ امام حسین نے ان کی غلامی کو قبول کیا۔ اگر اسی عزت کو حضرت جان پر تطبیق کریں کہ جو ہمارا معاشرہ جس کی تعریف کرتا ہے، حضرت جان کے پاس علی ظاہر مال موجود نہیں تھا، لیکن کائنات کا آقا ان کا آقا تھا۔ علی ظاہر ان کے پاس کوئی حسب نسب نہیں تھا، ایک بہت بڑا خاندان، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میرا فلاں شہر سے تعلق ہے، میرا فلاں منطقے سے تعلق ہے، علی ظاہر ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عزت دار تھے، عزیز تھے، ذلت سے دور ہو گئے۔ اگر معاشرے کی تعریف کے ساتھ دیکھا جائے کہ جس کے پاس ظاہری خوبصورتی ہو، ظاہری خوبصورتی بھی نہیں تھی، یعنی تینوں چیزوں کا کہا نا، حضرت جوان امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا کوئی حسب نسب نہیں ہے، میں غلام ہوں، مولا اس لیے اجازت نہیں دیتے؟ امام حسین نے حضرت جان کو اجازت دی اور کہا کہ اے جان جاؤ اور جا کر مجھ پر اپنا نذرانہ پیش کر دو۔ وہ افراد کے جو بغیر زرہ کے اشکیا کی طرف بھاگے ہیں، ان میں سے ایک حضرت جان ہے، ننگی تلوار لے کر گئے ہیں اور مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ تم نے میرے مولا کو زخم پہنچایا، تم نے میرے مولا کو دکھ پہنچایا۔ کسے کہیں گے عزت؟ یہ جو حیات من ذلہ کا نقطۂ عطف ہے، میں کیسے اپنی زندگی کے اندر اس کو نقطۂ عطف بناؤں کہ میں بھی عزت داروں میں شامل ہو جاؤں، میں بھی ان عزیزوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو عزت دار بنانے والی ذات کا نام حسین ہے، میں کیسے اس عزت دار قافلے کے اندر خود کو شامل کر لوں اور انتظار کی گھڑیاں تمام کرتے ہوئے زمانے کا امام کو پکاروں کہ زمانے کا امام تشریف لے آئے۔ عزت کے معنی جب لغت میں دیکھتے ہیں تو عزت سے مراد سختی ہے، صلابت ہے، شدت ہے، قدرت ہے۔ ایک زمین کے جس کے اندر جتنا بھی اس کو دبایا جائے اگر وہ اندر نہ جائے، ایک زمین جس کو جتنا بھی دبانے کے باوجود اگر وہ اس کے اندر کوئی شے داخل نہ ہو سکے، تو اس کو عرض عزاز کہتے ہیں۔ ایک ایسی زمین کے جو ناقابل تسخیر ہے، ایک ایسی زمین کے جس کو مسخر نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسی زمین کے جس کو کسی طرح سے بھی شدت کے ساتھ اس کے اوپر کوئی بھی تصرف نہیں کیا جا سکتا، اگر ایسی ہی زمین انسان کا قلب بن جائے کہ بیرونی کسی بھی شے سے وہ اثر نہ لے اور اپنے اسی ایمان پر باقی رہے اور نہ بکے، ایسے قلب کو قلب عزیز کہتے ہیں۔ یہ وہ قلب ہے کہ جو عزیز ہے، یہ وہ قلب ہے کہ جو شدید ہے، یہ وہ قلب ہے کہ جو محکم ہے۔ ایک شخص آیا نا امام کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ مولا میں غریب ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ امام نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو۔ کہا نہیں مولا میں غریب ہوں۔ کہا تم غریب نہیں ہو۔ کہا مولا میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں۔ کہا اچھا اگر پوری کائنات کی دولت تمہیں دے دی جائے اور کہا جائے کہ امیر المومنین کی محبت دے دو تو دے دو گے؟ کہا نہیں مولا نہیں دوں گا۔ کہا بس تم سے زیادہ امیر اس دنیا میں کون کہ جس کا آقا امیر المومنین، درود پڑے محمد والے محمد پر۔ اس قدر محکم دل کہ کسی جگہ پر اپنے جا کر بیچتا نہیں ہے، کسی ایک مقام پر بھی جا کر اپنے اس دل کے ایمان کو کسی دوسرے کے آگے فروخت نہیں کرتا، اس دل کو عزیز کہتے ہیں۔ یہ وہ شدید ہے، کہ جس کے اندر کوئی راسخ نہیں ہو سکتا، یہ ہے کہ جس کو کوئی خرید نہیں سکتا، یہ وہ ہے کہ جس کو، جو کہ فار سیل نہیں ہے، جس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ وہ دل ہے کہ جو ایمان معصومین سے سرشار ہے، یہ وہ عزیز دل ہے۔ عزیز یعنی شدت، اسی وجہ سے خداوند عالم کہتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ تمام کی تمام عزت اگر کسی کے لیے ہے تو وہ خدا ہے، خدا ہے کہ جو عزت بانٹتا ہے۔ جب پروردگار نے عزت بانٹنا شروع کی، اس دنیا نے سب و شتم کر کے اس کی عزت کو گھٹانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے دی کہ اس کائنات کا ہر عزت دار چاہتا ہے کہ اس عزیز سے خود کو کسی طرح منسلک کر لے، کسی طرح سے خود کو علی کے ساتھ منسلک کر لے، اپنی نسبت امیر المومنین کے ساتھ دے دے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یہ نقطۂ عطف ہے کربلا کا اور انتظار کا، یہ وہ موڑ ہے کہ جہاں پر وہ انسان کے جو اس دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ اور وہ جو عزیز ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ مائدہ میں فرماتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والوں، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ خداوند عالم نے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، پروردگار مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ ایمان والے بھی کیا آیا مرتد ہو سکتے ہیں؟ خداوند عالم اس آیت کے اندر ذکر کرتا ہے من یرتد، جو بھی تم میں سے مرتد ہو جائے، منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مؤمنین کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، رأفت سے پیش آئیں گے، وعزت علی الکافرین، کافرین کے ساتھ شدید ہوں گے۔ کس طرح کی یہ قوم ہے کہ جس سے خداوند عالم محبت کر رہا ہے؟ لا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، ویجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے، ایک ایسا کرم ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ کس قدر خداوند عالم نے اس کائنات میں آپ سب کو عزیز جانا کہ آپ کو یہ فضل عطا کر دیا، آپ کو یہ کرم عطا کر دیا کہ آپ اس جہان میں، اس کائنات میں سر اٹھا کے کہہ سکیں کہ میں وہ عزیز ہوں کہ جو علی سے محبت کرتا ہوں۔ کس قدر خداوند عالم نے کرم کر دیا، کس قدر خداوند عالم نے وہ فضل عطا کر دیا کہ انسان کہے کہ اگر میں کسی سے ہدایت لیتا ہوں تو ہر ایرے گیرے سے ہدایت نہیں لیتا، میرے مکتب کا نام حسین ہے، میں امام حسین علیہ السلام سے ہدایت لیتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر آپ نگاہ کرنا شروع کریں، آپ کو جہاں جہاں پر عزت دکھائی دے گی وہاں وہاں پر یا علی کہنے والے دکھائی دیں گے۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
ایمان، نعرہ حیدری،
یا
آپ اگر لبنان کی سرزمین پر جائیں آپ کو عزت دار حزب اللہ دکھائی دیتی ہے، اگر آپ یمن کی سرزمین پر جائیں آپ کو عزت دار انصار اللہ دکھائی دیتی ہے، آپ کسی بھی سرزمین پر چلے جائیں، آپ پاکستان کی سرزمین پہ جائیں آپ کو یہ عزادار ماتمی دکھائی دیتے ہیں کہ جو عزت دار ہیں، کہ جن کے اندر کسی بھی شے کا رسوخ ممکن نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ان کو عزت دی، یہ نقطۂ عطف قرار پائے۔ دعائے افتتاح کہ جو محمد ابن سعید عمری سے رمضان میں پڑھی جاتی ہے، دعائے افتتاح، یہ امام زمانہ کے دوسرے نائب خاص ہیں، پہلے نائب خاص عثمان بن سعید ہیں اور دوسرے نائب خاص محمد بن عثمان ہیں۔ محمد ابن عثمان سے دعائے افتتاح نقل کی گئی ہے کہ امام زمانہ نے ان کو تعلیم دی، زمانے کا امام ان کو تعلیم دیتا ہے دعائے افتتاح اور کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے چاہنے والوں کو، میرے ماننے والوں سے کہو کہ اس سے استفادہ کریں، اس کو پڑھیں، اس دعائے افتتاح میں زمانے کا امام محمد ابن عثمان کو تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو خداوند عالم سے یہ دعا کرو کہ پروردگار انی ارغب الیک فی دولت کریمت، عاشورہ اور انتظار ہے نا، عاشورہ کے اندر عزت دار وہ کہ جو کربلا میں داخل ہو گئے، انتظار میں دیکھیں کس طرح سے زمانے کا امام بتا رہا ہے کہ کس طرح سے انسان کو عزت حاصل کرنی ہے۔ دعا افتتاح میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں محمد ابن سعید عمری، محمد ابن عثمان، محمد ابن عثمان عمری کے ذریعے سے، اللہم انی رغبت فیک بدولت کریمت، پروردگارہ میں آپ کی طرف رغبت رکھتا ہوں دولت کریمہ میں، ایک ایسی حکومت، کیسی، تعز بہ الاسلام و اہلہ، ایک ایسی حکومت کے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالی اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا کر دیں، وتذل بہ المنافق منافقین و اہلہ، یا تذل بہ النفاق و اہلہ، اور پروردگار ایسی دولت کریمہ کے ذریعے سے میں آپ کی طرف رغبت رکھتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ منافق اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ کیسا نقطہ عطف ہے، ایک ایسا نقطہ کہ جو اپنے چاہنے والوں کو عزت دار بنا دے، ایک ایسا نقطہ کہ جو انسان کو اس کی زندگی سے اٹھا کر ایک ایسی مملکت میں لے آئے، ایک ایسی دولت میں لے آئے، ایک ایسی حکومت میں لے آئے کہ جس کے ذریعے سے وہ عزت دار ہو جائے۔ اس وقت امام حسین نے کہا ہائے ہاتھ منت ذلہ، مجھ سے ذلت دور ہے۔ آج زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ جو ذلت سے دور ہے وہ میرے قریب ہے، بس جو ذلت کے ساتھ ہے وہ میرے قریب نہیں ہے۔ کس قدر ارتباط ہے آپس میں، کس قدر تعلق ہے آپس میں، کس قدر آپس کے اندر مماثلت ہے عاشورہ اور ان تمام امور میں۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کو ایک ایسی عزت عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ رافت کے ساتھ ہو۔ میں ایک ایسے مومن کو دیکھتا ہوں کہ جو غریب ہے اس سے کسی اور طرح بات کرتا ہوں، اگر کسی ایسے مومن کو دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس مال و متاع ہے اسے کسی اور طرح بات کرتا ہوں، میرے بات کا انداز تبدیل ہو جاتا۔ میں اگر کسی غریب مومن کو دیکھتا ہوں تو کسی اور طرح بات کروں۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ جو دو طرح سے کسی انسان سے بات کرے، روایت کے الفاظ ہیں، خداوند عالم اس کو قیامت والے دن دو زبانوں کے ساتھ محشور کرے گا، اور وہ دونوں زبانیں اس کے دہن سے باہر نکلی ہوں۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان اس دولت کریمہ میں بغیر اس عزت کے داخل ہو جائے؟ میں اگر کسی مومن کی عزت نہیں کر سکتا، کربلا میں مجھے کوئی ایک ایسا مورد بتا دیں کہ حبیب ابن مظاہر نے جا کر فخر کیا ہو کہ میں معلم قرآن ہوں اور جون تم غلام ہو، زہیر ابن کین نے کہا ہو کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں اور جون تم تو غلام ہو، تم تو فقیر ہو، تمہارے پاس تو کپڑے پہننے کے لیے نہیں۔ کربلا کی سرزمین پہ مجھے کسی قسم کا کوئی تقابل دکھا دیں۔ ایک تقابل موجود تھا، ایک مقابلہ موجود تھا سب کے اندر، اور وہ مقابلہ تھا شہادت کا۔ سب یہ کہتے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، یہ مقابلہ موجود تھا کربلا میں۔ لیکن کیا آیا کربلا میں کہیں پر کسی دوسرے قسم کا بھی مقابلہ موجود تھا؟ کیا آیا کربلا میں کسی کو کسی پر فوقیت تھی؟ سب ایک منصب پر تھے، اور وہ منصب نصرت امام ہے۔ سب ایک منصب پر عزت دار تھے۔ کوئی بھی کربلا میں کہہ سکتا ہے کہ کوئی جنت کے لالچ میں گیا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت جون جنت کے لالچ میں گئے تھے؟ روایات کہتی ہیں کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا میرے سامنے آ کر بیٹھو، ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، میں تمہیں جنت میں تمہارا مقام دکھاتا ہوں۔ باری باری سب آ کر جب بیٹھنا شروع کیے، جب سب نے بیٹھنا شروع کیا باری باری، کہتے ہیں حبیب نے مظاہر جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھے، امام نے کہا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو کہ میں تمہیں جنت میں تمہارا مقام دکھاتا ہوں۔ تو کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ حبیب نے مظاہر امام حسین کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہیں. امام حسین کہتے ہیں حبیب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، میں تمہیں جنت میں تمہارا مقام دکھانا چاہتا ہوں. آگے سے حبیب کا جملہ سنیں گے. حضرت حبیب کہتے ہیں کہ مولا جس کو آپ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اس کو جنت کا کیا لالچ، اس کو جنت نہیں، اس کو جنت کیا کرنا ہے، مولا میری تو جنت آپ کے ساتھ ہے. کربلا کے کسی صحابی، عاشورہ کے کسی صحابی کے درمیان تفاوت دکھا دیں کہ کسی نے اپنی عزت کے بڑھاؤ کی بات کی ہو، اس میں سب عزت دار ہیں. زمانے کا امام کہتا ہے کہ میں دولت کریمہ کے ذریعے سے اس کائنات کو عزت دینا چاہتا ہوں. جب تک اس عزت کیا، عزت کا مفہوم، عزت کی ڈیفینیشن میں معاشرے سے لیتا رہوں گا تب تک پریشان رہوں گا. جب میں اس عزت کی ڈیفینیشن، جب میں اس عزت کا مفہوم کربلا، عاشورہ، انتظار سے لینا شروع کروں گا میں بھی عزت دار ہو جاؤں گا، مجھے بھی خدا عزت عطا کرے گا. یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو کسی انسان کو دور دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو ہر ایک کو عزت دینا چاہتا ہے. آج دو محرم ہے نا، آج امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. امام حسین علیہ السلام نے شراف کے مقام پر کہا کہ دیکھو جتنا پانی بھر سکتے ہو پانی بھر لو. توجہ سے سنیے گا، شراف کے مقام سے امام حسین علیہ السلام گزرے اور کہا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو، جتنے کوزے ہیں سب میں پانی بھر لو، جتنے مشکیزے ہیں سب میں پانی بھر لو. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک لشکر کا سامنا ہوا کہ جو حر کا لشکر ہے. وہاں پر سب کی سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کیوں کہا تھا پانی بھر لو. حضرت حر کا لشکر پیاسا ہے، امام نے کہا کہ مشکیزوں کے منہ کھول دو، حر کو پانی پلاؤ، اس کے تمام لشکر کو پانی پلاؤ. بعض مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کے گھوڑے کو خود پانی پلایا تھا. یہ کیسا عزت داروں کا آقا ہے کہ کسی کو ذلت اور رسوائی میں دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی کو پریشان دیکھ ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں جب سب کو پانی پلا دیا، جب سب سیراب ہو گئے تو امام علی مقام نے اب آگے حرکت کرنا چاہی، اسے حر کے لشکر نے روک لیا. حضرت حر کے لشکر نے روک لیا اور کہا کہ مولا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، میں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں آپ کے قافلے کو لے کر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کروں. امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حر مصر ہیں اس بات پر تو ساتھ ہی آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھے نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے تو تم لوگوں نے خط لکھے، کوفہ والوں نے خط لکھے، اگر تم نہیں چاہتے تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں. عجیب ہے امام کہ جو کسی کو بھی ضلالت کی اور گمراہی کی رسوائی میں دیکھ نہیں سکتا. امام ایک عجیب ذات ہے کہ جس کا مقصد انسان کی ہدایت ہے، جیسے بھی ہو ہر شے میں ہدایت. حضرت حر آگے بڑھے، لگام فرس سے امام حسین کو تھام لی. جیسے ہی تھاما امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہدایت کا وار کیا کہ کسی طرح سے حر کو اس رسوائی سے نکال کر عزت میں لیا. حضرت حر سے کہا ثقلت کا امک ما تريد، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت حر نے کہا کہ مولا اگر آپ کی جگہ کوئی عرب ہوتا اور میری ماں کے بارے میں کہتا تو میں بھی پلٹ کے اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن مولا آپ کی ماں زہرا بتول ہے، نقطۂ عطف ہے حر کی زندگی کا، حر کے قلب کو تبدیل کر دیا حسین نے، موڑ دیا عزت کی طرف، جناب زہرا کا ذکر کیا، ہدایت کر دی. کہا آپ کی جگہ کوئی اور عرب ہوتا میں بھی اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن آپ کی ماں راضیہ مرضیہ ہے، میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ حضرت حور نے اس قافلے کو لیا، کوفہ کی جانب چلے، راستے میں ایک سرزمین آئی کہ ابھی امام حسین کا گھوڑا آگے چلتا نہیں ہے۔ کہا دوسرا گھوڑا لے کر آؤ، گھوڑا تبدیل کیا، وہ بھی دیکھا گھوڑا چلتا نہیں، چند گھوڑے تبدیل کیے، کہا کہ یہ کون سی زمین ہے، پاس ہی ایک قبیلہ آباد ہے، اس کو بلایا، سب نے جان لیا کہ یہ نواسۂ رسول حسین ہیں، کوفہ کی گھر سے جا رہے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر پہنچ چکا ہے، ساری مملکت کے اندر تو یہ بات پھیل چکی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو کچھ افراد کا مجموعہ آیا، امام نے کہا اس زمین کا نام کیا ہے، اس نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے، کہا نینوا کہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ امام کا جواب نہ دے سکیں اور مولا اس زمین سے گزر جائے۔ کہتے ہیں جب امام پوچھتے رہے کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے، تو کسی نے آگے بڑھ کر کہا مولا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنا نا، امام حسین کہتے ہیں اعوذ باللہ من کرب و بلا، ہا ہنا محت رحالنا، ہا ہنا مقتل رجالنا، اے عباس یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، اے علی اکبر اپنے خیموں کو اتارو۔ لیکن ایک دفعہ یکایک جناب ثانیہ زہرہ کا پیغام آیا، اپنے ماں جائے کو بلا بھیجا کہ میری بات سن لیجئے۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار جناب ثانیہ زہرہ کے قریب گئے، جناب ثانیہ زہرہ کہتی ہیں کہ بھائی جتنی جلدی ہو سکے اس سرزمین سے گزر جاؤ، مجھے اس سرزمین سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہا زینب وہ جس کا وعدہ تھا نا، وہ وقت آ پہنچا، یہی وہ جگہ ہے۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگا لیے۔ دو محرم امام حسین کی سواری کربلا پہنچ گئی۔ وقت گزرتا رہا، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے افراد جمع ہوتے رہے، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ زینب کا دل مسلسل دھڑک رہا ہے، مسلسل پریشان ہے کہ میرے ماں جائے کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ امام نے اس سے پہلے کہ اس سرزمین میں اپنے خیمے لگائیں کہا کہ یہ زمین کس کی ہے، بتایا گیا کہ بنی اسد کے قبیلے کی ہے، کہا بنی اسد کو بلا لو۔ بنی اسد کا قبیلہ آیا، ان کے مردوں کو بلایا، کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خرید لی، روایات کے مطابق غالباً 20,000 درہم یا دینار میں بنی اسد سے خرید لی، اور کہا کہ بنی اسد والوں میں نے تم سے یہ زمین خرید لی ہے، میں اس زمین کا مالک ہوں نا، لیکن 3 شرائط کے ساتھ یہ زمین میں تمہیں ہبا کرتا ہوں۔ کہا مولا آپ مالک ہیں پھر ہمیں ہبا کیوں کرتے ہیں؟ کہا 3 شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں ہبا کرتا ہوں۔ کہا مولا کیا؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہمیں یہاں پر قتل کر دیا جائے گا، یہاں پر ہماری قبریں بنا دینا۔ کہا اچھا مولا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے 61 ہجری کے حسین کو اپنے عزاداروں کی کتنی فکر تھی کہ میرے عزادار یہاں آئیں گے، کربلا زیارت کے لیے آئیں گے۔ کہا کہ دیکھو جب بھی میرے عزادار کربلا میں میری زیارت کے لیے آئیں نا، ان کو میری قبروں کا نشان بتا دینا۔ کہا اچھا مولا تیسری شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میرے عزادار آئے نا یہاں پر، 3 دن کے لیے ان کو یہاں پر رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کو بتانا کہ ان کا مولا پیاسا مارا گیا۔ نہیں پتا، شاید امام کو ان مردوں سے بات کر کے تسلی نہیں ہوئی۔ کہا بنی اسد کی خواتین کو بلا لو۔ بنی اسد کی خواتین کو بلایا، کہا دیکھو کسی ایک وجہ سے اگر تمہارے مرد ہم لوگوں کو نہ دفنا سکیں تو دیکھا تم چادر اوڑھ کر آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ نہیں پتا علی اکبر کا خیال آیا، نہیں پتا کس کا خیال آیا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے کہا کہ بنی اسد کے بچوں کو بلا لو۔ بنی اسد کے بچوں کو بلایا گیا، کہا کہ دیکھو اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ خوف زدہ ہو جائے نا، کسی وجہ سے پریشان ہو جائے، تم تو بچے ہو، اے کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی زمین کربلا سے ریت کو اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ پھینکتے جانا، اے وہ دن اور آج کا دن آج بھی کربلا میں، اے روزے عاشور، اے بنی اسد کا قافلہ ہے، آگے آگے مرد ہیں، پیچھے پیچھے عورتیں ہیں، پیچھے پیچھے بچے ہیں، اینا اینا یا حسین، اے حسین تو کہاں ہے، ہم تمہیں دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عجیب کربلا ہے کہ جس نے عزتیں عطا کی ہیں، جس نے حر کو عزت عطا کی۔ شب عاشور جب دیکھا نا کہ اس قدر افراد جمع ہو گئے، تو حر پسرے سعد کے خیمے میں گیا اور جا کر کہتا ہے کہ کیا کل واقع جنگ ہوگی؟ پسرے سعد کہتا ہے کہ کل تم دیکھو گے کہ کس طرح سے گردنیں کٹتی۔ یہ سننا تھا تو حر کی آنکھوں کے اندر وہ عجیب شرمندگی ظاہر ہوئی، باہر نکلے، ساتھی غلام نے دیکھا۔ جب غلام نے دیکھا تو کہا کہ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سمجھ گیا حضرت حر اپنے بیٹے علی، اپنے بھائی اور اپنے غلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام حسین نے جب اس جانب سے گرد اٹھتی دیکھی نا، تو کہا کہ عباس جاؤ دیکھو میرا حر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ نظریں جھکی ہوئی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام وہ ہے کہ جو عزتوں کا امام ہے۔ حضرت حر نے آ کر اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا لی، کہا مولا حلی توبہ، مولا کیا آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مسلسل نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ امام حسین نے عزت عطا کی، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کہا ہاں حر کیوں نہیں، تمہاری توبہ قبول ہے۔ کہا مولا میں خوف زدہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ یہاں پر ہیں، میری وجہ سے آپ کے بچے پیاسے ہیں، مولا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کیا آیا بیویوں سے بھی مغفرت طلب کر لوں؟ امام حسین نے اجازت دی۔ حضرت حر بیویوں کے خیمے کے قریب آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بیویوں میں وہ حر ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ سب یہاں پر ہیں، دیکھیں مجھے مولا نے مجھے معاف کر دیا ہے، اے ثانیہ زہرا میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں قیامت والے دن اپنی ماں زہرا سے میری شکایت مت کرنا، ایسا نہ ہو آپ اپنی ماں زہرا سے میری شکایت کریں۔ وہ عزتوں کی شہزادی ثانیہ زہرا نے جب یہ جملہ سنا تو کہتی ہیں حر میں تمہاری شکایت نہیں اپنی ماں زہرا سے تمہاری شفاعت کروں گی۔ کیسا مقام پایا۔ حضرت حر واپس آئے امام حسین کے پاس، کہا مولا اگر میری توبہ قبول ہے تو میں آپ سے ایک تقاضا کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا مولا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے شہید میرا ہوگا، میں قربان جاؤں امام حسین پہ، مہمان ہے نا حر، نہیں چاہتے زیادہ دیر تک پیاسا رہے، نہیں چاہتا زیادہ دیر تک تکلیفیں برداشت کرے، نہیں چاہتے امام حسین کے گنجے شہیدہ میں لاشیں اٹھا اٹھا کر رکھتا رہے۔ حضرت حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا علی کو کہ جاؤ اور جا کر جنگ کرو۔ بہترین جنگ کی حضرت حر کے بیٹے، بہترین جنگ کی۔ لیکن جنگ کرتے ہوئے جب زین سے زمین پر آئے نا، تو ایک دفعہ حر کو پکارا، کہا بابا میری مدد کو آئے۔ حضرت حر باز کی رفتار سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، آگے جب جا کے دیکھا بیٹے کے لاشے میں پہلے سے حسین موجود ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ اس غلام زادے کی لاشے پہ کیا کر رہے ہیں؟ اے حر تو جانتا نہیں ہے جوان بیٹا ہے، اے باپ کے لیے مکروہ ہے، اے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، اے میں قربان جاؤں حسین، اے حر کاش تو اس وقت ہوتا، اے جب علی اکبر کے لاشے کو حسین اٹھا کر۔